طيب القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سيد الاتقياء والاسفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب. وعلى اوصيائه لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. In brief, in English, we started off yesterday mentioning the reasons behind the incident of Karbala, or why Imam Hussain alayhi salatu wasalam had made the sacrifice that he did. Yesterday we said that one of the philosophies or one of the reasons that we can understand and learn from Imam Hussain is not to be selfish. The other thing that we can learn from Sayyid al-Shuhada is not only to keep his message to himself, but give it to the others. Tomorrow, inshallah, when discussing about the history about Hazrat Habib ibn Mudahir, we said we'll mention a bit more detail about Amr al-Ma'ruf and how Sayyid al-Shuhada asked others to enjoin the good. Asking others to also come in and not just keeping the message to yourself. Sayyid al-Shuhada from the day one when he started from Medina to Karbala, all throughout, he spoke to the people, gave sermons and told all the people why he is living for Karbala. He asked others to join in because it is the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not for personal reasons that Sayyid al-Shuhada went to Karbala. It is for Islamic reasons and it is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala that Sayyid al-Shuhada went to Karbala. Even when Charles Dickens, the famous thinker and expert in English literature, when writing his papers on Islamic history, he says that, I do not understand why Hussein went to Karbala. When writing the papers on Islamic history, he says, if Hussein went to quench his thirst for worldly desires, then I do not understand why he took his sisters, his wives and his children with him to Karbala. When we see that he took his wives, children and his sisters with him to Karbala, it stands to reason that Imam Hussein alayhi salam fought for nothing but for the sake of Islam and for the sake of Lord. He did not fight for personal reason, not for the worldly desires, but for the sake of Islam. He asked others to join in because the cause is not a simple cause. It is a highly ilahi cause, as we call it in Arabic, or lordship, in the sense that it is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala completely. Our life itself is limited. We can see that we will live here for 60, 70, 80, 100 years probably. And then it ends. We'll all become fana, we'll all perish. Sayyid al-Shuhada thought to himself that if I'm going to perish for after 60, 70 years anyway, 100 years, then why should I not become fana fillah? Why should I not destroy myself into Allah subhanahu wa ta'ala? Allah is eternal, Hussein has become eternal as well. Till the day the eternity of Allah subhanahu wa ta'ala remains, which is forever, the purpose and the message of Sayyid al-Shuhada Imam Hussain alayhi salam also remains. He destroyed himself. He says, let's become fana fillah. Give my life for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Give my life for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Why just limit it to myself? let's tell the others to come and join me as well. From Medina, he starts telling the people, I'm going to make a sacrifice. But there are some people who never understand the real cause. Hazrat Abdullah ibn Abbas is a great companion of the Holy Prophet, a great scholar, a very learned person indeed. He is a follower of Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan, Imam Hussein. And after the incident in Karbala, he cried his eyes out. He became blind after Karbala. Because he would continuously say that, I left Ali, I left Hassan, and I did not go with Hussein to Karbala. So he would cry so much that he became blind. 67 or 68 years. In 67 or 68 Hijrah, he passed away in Taif. When Marwan asked and demanded bayat from him, allegiance. So he left Medina and he went to Taif and died there. Hazrat Muhammad Hanafi led his namaz janaza. When our imams were asked, should we believe that Abdullah ibn Abbas was good or was he bad? Especially the sixth Imam, whenever he was asked, the Shias asked him, should we praise him because he was so learned and he was so great, or should we not believe in him because he left Imam Ali, he left Imam Hassan, Imam Hussein? The Imam says, do not say anything about Abdullah ibn Abbas, he is a good person, do not say anything bad about him. Because he repented after the incident of Karbala, he cried continuously and said, oh Allah, forgive me, I left Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salam. But even being forgiven, look at him, so learned, and yet, when Imam Hussain alayhi salam is leaving Medina, he says, oh Hussain, you will be killed if you leave Medina, Abdullah ibn Abbas. Imam says, I know, I'll be killed. You see, many times when we become a bit more learned than the others, we think that probably we know everything. It can happen with people like myself, and it can happen to all the others, the ones who start learning. They say little learning is very dangerous, because after little learning, you think you have learnt a lot. You do not learn enough, and you think, oh, I'm very learned now, because I have got a little knowledge. They say when a person starts, after learning, start correcting all the other people, then mind him, because after correcting every other person, he'll start correcting the Imam alayhi salam as well. Because he may build a habit of correcting everyone. You are wrong, I'm right. You are wrong, you are wrong, you are wrong. And probably he comes to a stage where he says, Imam, you are wrong. It happens many times. I've seen many incidents myself, within my life. You become so in English we use the word cheeky, I cannot recall a probably nice word in English at the moment. So devious, and in the sense that you become so negative, you think in yourself that you're so great, you can correct the Imam alayhi salam now. Insan becomes jasur, as they call him in Arabic, or Farsi, and in Urdu we use it as well. This person, they say that, he says, Mawla, you'll be killed. Imam Hussain says, I know that. Now, he is actually trying to derive this rule through the things that are happening around him. And the Imam al-Islam is telling him through the knowledge he has from Imamat. He says, then if you know that you're the children, why are you taking your sisters? He says, because I will live through my sisters. You see, a person lives through his message. Imam Hussain says, I will live through the message which my sisters will be conveying to the people. Then he says that now that you have decided to leave, why don't you leave a piece of your clothing with me? So whenever I miss you, I can kiss it and touch it. Now the people, those who do not believe in Tabarruk, great companion like Abdullah ibn Abbas used to believe in Tabarruk. Companions like Abdullah ibn Abbas, he believed in Tabarruk. He said, leave your shirt, I will use it. Imam is not in the shirt. But he's still going to be using it because Imam has touched it. Something which has touched the body of the Holy Prophet, he would like to use it and kiss it after the Holy Prophet, after the Holy Imam. Just like many of the companions, our Sunni brothers have written in their books, many of the companions, when the Prophet would do wudu, he would throw water, the companions would not let it drop on the floor. There were no taps or anything, he would have a pot next to him. Whenever he took out the water and did ablution, did wudu, many of the companions would wait for this water to drop and take it in their hands or take it in a utensil, in a pot or something. And then they would say, use it now because the Holy Prophet had used it. Utilize it, drink it, throw it on your body, you'll be cured because the Prophet has touched it. What is this? This is tabarruk, as they call it. The means of barakat. The companions believed in tabarruk. It's people, those who say we believe in Sahaba, but they are not followers of Sahaba. The Sahaba believed in the tabarruk itself. They would not let it drop. You see what happens? Is that many people, these companions, who would not let the water from the body of the Holy Prophet drop on the floor, they are willing to shed the blood of the Holy Prophet on the floor. The same companions. They have not understood the message, you see. They have not understood the purpose of the Holy Prophet Islam, the message of the Holy Prophet, the message of Imamat. The same companions. The same companion who is leaving Imam Hussein, he's saying, give me your shirt because I would, whenever I miss you, I would kiss it. Go with Imam Hussein alayhi salam, he's still alive. You see the difference? A person says to Imam Ali alayhi salam in Kufa, he says, Ya Ali, would you look after my wife and my children because I am going to another town to gain knowledge. The Holy Prophet says, اطلب العلم ولو بالسين. Gain knowledge even if it is in China, let's say. That's the tradition of the Holy Prophet, the famous tradition. So I am going away for learning knowledge. I am going for a great jihad. Why don't you look after my wife and children? Look at Imam Ali alayhi salam. A person comes to Imam Ali alayhi salam, comes to the door of the city of knowledge, comes to Babi Madina to and says, you look after my wife and children, I'm going to gain knowledge. Don't go anywhere else. If you want to learn, then go to Imam Ali alayhi salatu wa salam. You see, many times you forget the real purpose. You forget the original thing and then you just stick to the secondary thing. The primary thing you forget, you stick to the secondary thing. The Holy Prophet's grandson, Hussein, is alive and a person says, give me your shirt. Take the grandson of the Holy Prophet. Why are you taking his shirt? Imam Hussain as-salam says in Karbala, he says, O people, the ones who came to Karbala to kill him, he said, O people, if Christians had the host of Hazrat Isa, they would respect it. If you do not accept me as the Imam, if you do not accept me as the representative of Allah subhanahu wa ta'ala, then accept me as the grandson of the Holy Prophet. I am that, if nothing, but at least the grandson of the Holy Prophet. If the Christians had the host of Hazrat Isa, they would respect it. I am the grandson of your Prophet. Respect me because at least I am the grandson. You see, we do not respect Imam Hussain alayhi salam because he is the grandson. We respect him as well for the reason that he is a grandson. Not the main reason is not that he is the grandson of the Holy Prophet. I hope you all understand that. Relations do not mean much to the Shias. It is the place of the people that means a lot to us. Not because Imam Hussein is a grandson of the Holy Prophet, because Imam Hussein is Imam from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala made him an Imam. The Holy Prophet loved him more because he was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. The Holy Prophet chose him over his own son Ibrahim because when Janabi Jibreel came and said, O Hussein, Allah subhanahu wa ta'ala says, you have to take one of the two. When both of them were sitting on the laps of the Holy Prophet, Hussein and Ibrahim, the son of the Holy Prophet, Ibrahim, the youngest son, from Hazrat Maria Qibtiya, and Imam Hussein alayhi salam, they were both 2 years old. His grandson and his son, Hussein and Ibrahim, both 2 years of age. Janabi Jibreel came and said, Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala says, you have to choose between the two. One of them has to be sacrificed. One has to be taken as a fidya, one of them has to be taken as a qurbani for the other person, a sacrifice for the other person. Which one do you choose? He says, I choose Hussein and I give Ibrahim as a sacrifice for Hussein ibn Ali. I sacrifice him. Why? He says, because my message will live through Hussein ibn Ali. You see, the difference is that the relations are not important to us. It is that message and it's the whole concept of Allah subhanahu wa ta'ala, the theory that we have. I'll finish here. Let me end just by making it clear that Allah subhanahu wa ta'ala made these. When the Holy Prophet each time he came to his son Ibrahim, he said, to Imam Hussain alayhi salam, he said, may I be taken as ransom for the person who my son has been taken the ransom for. میں اس پہ قربان ہو جاؤں جس پہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا. پیغمبر اسلام بھی فرمایا کرتے. مقصد کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے, اس ہدف کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات ہم ہدف کو بھول جاتے ہیں, بنیادی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں, اور بعض اوقات بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہدف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. نقصان زیادہ اس میں ہے کہ جہاں پہ ہمیں بنیادیں بھی بھول جائیں اور اہداف بھی بھول جائیں. لیکن اگر ہمارے پاس دونوں میں سے ایک چیز باقی رہے تو ہمارے پاس اہداف باقی رہنے چاہیے. توجہ ہے میرے ساتھ ہم نے ذرا آج کی آدمی کے فضائل زیادہ نہیں, ذرا جناب معصوم حکم پہ بولنا ہے. بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ مقصد کیا تھا, اور ہمیں صرف اور صرف وہ جو چیزیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں. وابستگی کا یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں بلکہ اس مقصد کو یاد رکھنا ضروری ہے. یہ ہمارا جمع ہونا کسی مقصد کے تحت ہے. مسجد میں آتے ہیں اس لیے نہیں کہ چلیں مومنین سے ملنے جا رہا ہوں مجلس بھی کراؤں گا. نیت بدلنے سے باقاعدہ پورے ثواب کا زاویہ, اس کا باقاعدہ میزان بدل جاتا ہے کتنا ثواب ملے گا. ایک آدمی کہہ رہا ہے چلو میں مسجد جاتا ہوں, وہاں پہ ایک کام ہے مجھے, بزنس کا اپنا ڈیل کرنی ہے, وہاں پہ بزنس ڈیل بھی کر لوں گا, مجھے بیچارہ آ رہا ہے اس سے ملاقات رکھی ہوئی میٹنگ رکھی وہ بھی کر لوں گا اور مجلس بھی سناؤں گا. سمجھا میری بات کو؟ اب اس مجلس کا ثواب وہ نہیں ملے گا جو انسان مجلس ہی کرنے کے لیے آیا ہے. انسان بعض وقت بنیادوں کو اپنی کھوکھلا کر دیتا, خود بخود ثواب کو ضائع کرنا شروع کر دیتا. نیتوں کو خالص رکھیے تاکہ آپ کے ثواب کے اندر خالص ثواب ملے. جب چھٹے امام علیہ السلام سے کسی آدمی نے کہا بزرگوں کو بلانا, بزرگان دین کو بلانا اپنے گھروں میں اپنے نیک کاموں میں, ثواب کا کام ہے. سن رکھا تھا کہ کبھی کوئی انسان نیا مکان بنائے تو وہاں پہ قرآن پڑھنا چاہیے, وہاں پہ مثلا حدیث کتاب پڑھنی چاہیے, معصومین کا ذکر ہو جائے, تھوڑا ثواب ہوگا, برکت ہوگی گھر کے اندر. اور علماء کو بلاؤ, مومنین کو بلاؤ, صالحین کو بلاؤ, ثواب ملے گا. گھر میں منتقل ہونے سے پہلے نیک افراد کو بلا لو تاکہ ان نیک افراد کی برکت پہلے آ جائے, بعد میں تو منتقل ہو. اب ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات تھی, اس نے کہا کہ امام سے زیادہ بابرکت کس کی ہستی ہوگی؟ اس نے کہا کہ امام علیہ السلام کو گھر میں دعوت کا تشریف لائیے گا. میں نے نیا مکان لیا, امام تشریف لائے, دیکھا کہ ایک دیوار پہ روشن دان بنا ہوا ہے. روشن دان کو دیکھا, پوچھا کہا بھی کیا بات ہے, اس روشن دان کا کیا مقصد ہے, اس کو کیوں رکھا ہے؟ کہا مولا کیونکہ بعض اوقات ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو میں نے اس کو مثلا وینٹیلیشن آپ حضرات استعمال کرتے ہیں ہوا کے لیے, انعکاس کی ہوا کے انعکاس کے لیے میں نے اس کو بنایا. کہا کہ ہوا تو اس نے دینی ہی تھی, اگر نیت یہ کر لیتے کہ سردیوں میں میں لحاف ہو کے سوتا ہوں یہاں سے اذان کی آواز آ جائے گی تو فجر میں اٹھنے میں دقت نہیں ہوگی, جلدی اٹھ جایا کروں گا, تو جب تک یہ روشن دان رہتا تب تک تمہیں ثواب ملتا رہتا. نیت کے بدلنے سے انسان کے ثواب کا میزان بدل جایا کرتا ہے. اور کیا حضرات نے, ایک آدمی اس لیے بھی جنگ میں جاتا ہوگا امام علیہ السلام کے ساتھ کہ چلو رسول خدا کے ساتھ, امام کے ساتھ کہ چلو جاؤں گا ساتھ میں مجھے بیت المال ملے گا, نہ جانے کیا کچھ ملے گا. اور ایک آدمی اس لیے جاتا ہوگا کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام پہ آنچ آ جائے, میں اپنی جان دے دوں گا, پیغمبر پہ امام پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. ان دونوں افراد کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق. کہا جاتا ہے اسی لیے جنگ سے, اس جنگ سے فرار کرنا جس میں نبی اور امام موجود ہوں گناہان کبیرہ میں سے ہے. گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جن کی جب تک انسان توبہ نہ کر لے, تب تک ضمانت نہ ہو جائے, تب تک وہ گناہ بخشا نہیں جاتا. چھوٹا گناہ نہیں, بہت بڑا گناہ ہے. گناہانے خدا نے متعلق گناہانے کبیرہ میں شمار کیا جنگ سے. احراب من الحرب یعنی فرار کرنا. بہت صحابہ تھے فوراً نعرہ لگاتے فررو, عربی میں کہا جاتا ہے فررو یعنی فرار کر لو. جب بھی کوئی الٹی سیدھی بات ہوتی فوراً دو تین افراد کی عادت تھی اور فوراً نعرہ لگا دے پھر رو فرار کر لو. یاد رکھیے گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا. جس جنگ میں نبی اور امام موجود ہو اس سے فرار کرنا گناہان کبیرہ میں سے. خدا نے خود سے جنگ عہد کے بھاگنے والوں کو, جنگ خندق میں بھاگنے والوں کو برے طریقے سے جھاڑا ہے. حالانکہ صحابہ کے رام سے بڑے بڑے, لیکن خدا نے متعلق بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے. ہمارے برادر اہل سنت کہتے ہیں نہیں خدا نے ڈانٹا ضرور ہے لیکن انہوں نے توبہ کر لی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کو؟ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جب تک کہ انسان زندہ تب تک توبہ کر سکتا ہے, ہمیں توبہ سے انکار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کے رحمان و رحیم ہونے کے قائل ہیں. توجہ میں طرف رکھیے گا, رحمان و رحیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے بھی انسان کی توقع یہ نہیں ہوگی کہ اگر یہ عادل ہے کالم دین کہ سب کے سامنے تو ایک آدمی کو میں جھاڑ دوں. نہیں آپ حضرات میرے ساتھ صاحب, سب کے سامنے جھاڑوں اور کونے میں لے جا کے گلی میں لے جا کے معافی مانگ لوں. سب کے سامنے بے عزتی کر دوں, کہیے بھی مجھے معاف کر دیجیے گا, سو غصہ آ رہا تھا آپ کو جھاڑ دیا معاف کر دیجیے گا. اگر کوئی بھی تھوڑی عقل رکھتا ہوگا, مولانا ڈانٹا سب کے سامنے تھا, معافی بھی سب کے سامنے مانگیے. اب یہ خداوند متعال کے رحمان و رحیم ہونے کے مخالف ہے کہ خدا سب کے سامنے قرآن میں جھاڑ پلا دے اور کہ چلو معاف بھی کر دیا, وہ انہی کو بتلایا معاف کر دیا. کہا جاتا ہے ایک صحابی جن کا نام جناب ہمارے یاسر ہے, خداوند متعال نے ان کی توبہ کی گواہی قرآن میں دی ہے. کیا کیا تھا؟ گناہ نہیں کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب اپنے ماں باپ کو جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہے حضرت یاسر حضرت سمیہ شہید ہوتے دیکھا, اذیتیں دیکھی کہ نیزے مارے گئے سینوں میں, پیٹ میں باقاعدہ برچیاں ماری گئیں, یہ اذیتیں دیکھتے ہوئے جب ان کے سینے میں پتھر رکھا, کہا کہ انکار کرو کوئی خدا نہیں ہے. کہا اچھا انکار کرتا ہوں کوئی خدا نہیں. جب پیغمبر کے پاس پہنچے تو روتے ہوئے پہنچے, کہا یا رسول خدا میں نے توحید کا انکار کر دیا تھا, کیا کافر ہو گیا؟ کہا نہیں عمار, خداوند متعال نے آیت نازل کر دی ہے. وہ قلب ہو مطمئن بالایمان, اس کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا تھا. بھائی اگر ایمان ہوگا تو خود بخود خدا سب کے سامنے گواہی دے گا. یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کے مخالف ہے کہ خدا سب کے سامنے جھاڑے اور کونے میں جا کے معافی مانگ لے. اگر خدا نے کسی کو کہا کہ اے رسول کی دو بیویوں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں, اب خدا کو اسی قرآن میں اعلان کرنا چاہیے, جاؤ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی. سورہ تحریم میں چار مقامات پہ خدا نے برے طریقے سے جھاڑا. سورہ احزاب میں کہا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, خبردار زمانہ جاہلیتوں کو حرکتوں کو چھوڑ دو. یہ ساری کی ساری آیات خداوند متعال پہ علیہ خدا پہ واجب ہے کہ وہ قرآن کے اندر اعلان کرے. وہ جو جھاڑا تھا جس وجہ سے جھاڑا تھا, وہ جتنی بھی وجوہات تھی وہ ساری دور ہو گئی ہے, جاؤ میں نے توبہ قبول کر لی ہے. جب خدا نے گواہی نہیں دی, کہا جاتا ہے کہ ڈانٹنا قرآن میں موجود ہے, توبہ کی قبولیت موجود نہیں ہے. قرآن میں درایت ہے روایت نہیں ہے. یہ باقاعدہ ضروری خداوند متعال پہ لازم ہے. جب وہ رحمان و رحیم ہے, سب کے سامنے جب اس نے کوئی کام کہا, اسی قرآن کے اندر وہ جواب دے. بس غور کیجئے گا, تھوڑا سا اگر وقت زیادہ آج اگر ہو جائے تو وہاں پہ چاہوں گا آپ حضرات سے غور کیجئے گا. لفظ ہوتا ہے ایک عصمت, آپ تمام حضرات نے خلوص اور عصمت دو الفاظ سنے ہوں گے, صرف اس پہ تھوڑا سا پیش کرنا پڑا, تھوڑی سی زحمت دوں گا. مبتہ تو پھر قربا ذہن میں رکھیے گا, کل میں آپ کے سامنے مفصل فضائل پیش کر چکا, اب فضائل مفصل میں ویکینڈ پہ پیش کروں گا. ابھی جو مجالس آ رہی ہیں تھوڑی سی علمی گفتگو ہوا کرے گی, آپ حضرات سے صرف اور صرف توجہ کا طالب ہوں. عصمت اور خلوص اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, عربی کے الفاظ ہیں. اخلاص کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اخلاص عربی کا لفظ ہے. اخلاص اور عصمت عربی کا لفظ ہے. عصمت, عصمت جس کا اردو میں ترجمہ عصمت ہی کیا جاتا ہے, اور انگریزی میں انفیلیبلٹی یعنی انسان کا پاک و منزہ ہونا تمام برائیوں سے تمام گناہوں سے, حتیٰ یہاں تک کہ خطا اور نسیان سے پاک ہونے کو عصمت کہا جاتا ہے. یعنی اس کا اردو میں جب ترجمہ کیا جائے گا تو بنے گا بھول چوک سے جو آدمی منزہ اور پاک ہو اسے معصوم کہتے ہیں. اب عصمت کا حامل, اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر. اس میں فاعل کے وزن پہ آتا ہے, اس میں مفعول کے وزن پہ آتا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات کی, ان کا بعضوں کا تھوڑی گرامیٹیکل بحثیں آ جاتی ہیں اور زیادہ سخت نہیں ہوتی, صرف توجہ چاہیے ہوتی ہے. ایک ہے لفظ عاصم اور دوسرا لفظ ہے معصوم, دونوں عصمت سے نکلے ہیں, عاصم اور معصوم. جس طرح سے الفاظ ہیں عربی میں مخلص اور مخلص, عاصم اور معصوم ہے. عاصم اسے کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھے. عصمت کے لغوی معنی ڈکشنری میں معنی یہ ہے اپنے آپ کو بچانا اپنے آپ کو کس سے, ہر طرح کے گناہ سے, ہر طرح کی برائی سے بچا کے رکھنا, یہ عصمت ہے. اب کہا جاتا ہے بچا کے رکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عاصم کا درجہ، ایک ہوتا ہے معصوم کا درجہ. عاصم جو اپنے آپ کو بچاتا ہو، معصوم جسے بچایا گیا ہو. بات واضح ہوئی، منتقل ہوئی یا اور وضاحت کرو؟ عصمت یعنی بچانا. عاصم اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتا ہو، معصوم اسے کہا جاتا ہے جسے بچایا گیا ہو. اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن میں لفظ مخلص بھی آیا، مخلصین بھی آیا. مخلص اسے کہا جاتا ہے، اس میں فاعل ہے. مخلص جو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، جس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو، جس نے اپنے آپ کو مخلص بنایا ہو اسے مخلص کہتے ہیں، اور جس کو مخلص رکھا گیا ہو اسے مخلص کہا جاتا ہے. شیطان نے کہا کہ پروردگارا سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک المخلصین. نہیں آپ حضرات میرے ساتھ، اس نے نہیں کہا کہ پروردگارا میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں جو تیرے مخلصین بندے ہیں. اس نے کہا ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا جو تیرے مخلصین بندے ہیں، جو اپنے آپ کو، میں اور آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. شیطان نے یہ نہیں کہا جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا. کہا پروردگارا جنہیں تو بچا کے رکھتا انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. ان بے شیطان کا بس نہیں چلتا جن کو خداوند متعال نے بچا کے رکھا ہے. عاصم کوئی بھی بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھے گناہ سے، لیکن جن کو معصوم ہونا ہے. قسمت کے دو درجے، ایک ہے عاصم کا اور ایک ہے معصوم کا درجہ. معصوم کا درجہ اس کا ہے کہ جس کو خدا نے بچا کے رکھا ہو. اب اگر معصوم الیاذ باللہ اس کے اندر کوئی ایسا کام دیکھیں کہ جو اس کو عصمت سے گرا دے، تو اس پہ حرف نہیں آئے گا بلکہ خدا پہ حرف آئے گا کہ خدا نے کیسا بچا کے رکھا ہے کہ ساری غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں پھر بھی خدا نے بچایا ہوا ہے، یہ کیسا بچا کے رکھا ہے. تو حرف خدا پہ جائے گا. ہمارے معصومین عاصم نہیں ہے، معصوم ہیں. ان کی عصمت کا درجہ معصومیت کا درجہ ہے. غور کیجئے گا، عصمت کے کئی درجات ہیں. مختصراً یہ کہ خلاصتاً معصوم دو طرح کے ہیں. عصمت کبرا کا درجہ ہے، عصمت صغرا کا درجہ ہے. عصمت صغرا یعنی چھوٹی عصمت ہے، عصمت کبرا بڑی عصمت. شیعہ بچے سے پوچھئے، ماؤں نے بچپن سے سب کو سکھلا رکھا ہے کہ اللہ، سب جواب دیجئے ایسے بیٹھے جیسے کسی کو کچھ نہیں سکھلایا. اللہ پنجتن پانچ، امام معصوم. کبھی کسی شیعہ سے نہیں سنیں گے کہ 13 معصوم ہے یا 15 معصوم ہے، سب کہیں گے 14. جبکہ شیعہ مذہب کا خاصہ یہ ہے کہ ہم سارے انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، سارے ملائکہ کو معصوم مانتے ہیں، حضرت مریم کو معصوم مانتے ہیں، 14 کے علاوہ بہت سو کو معصوم مانتے ہیں. کبھی بھی ہمارے کسی شیعہ نے نہیں لکھا کہ عصمت صرف 14 میں منحصر ہے، 14 کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، بلکہ سارے شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ سارے انبیاء بھی معصوم ہیں، سارے ملائکہ معصوم ہیں، 14 معصوم ہیں، جناب مریم معصومہ ہیں، یہ سب معصوم ہیں. اور اس کے علاوہ بھی پیش کروں گا ابھی، سب نے لکھا ہے. لیکن ہمیشہ جب بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں 14 معصوم، معصوم 14 کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے 14 معصوم ہیں ویسا کوئی معصوم نہیں ہے. عصمت کبرا کے درجے پہ جو فائز ہے وہ صرف 14 معصوم ہیں. اس لیے دوسرے افراد ہیں معصوم، لیکن جس طرح سے یہ 14 معصوم ویسا کوئی معصوم نہیں. اب غور کیجئے گا، اس لیے ہمیشہ 14 معصوم کہا جاتا ہے. لیکن جب بھی کہا جائے 14 معصوم، تو ان جیسا اور کوئی معصوم نہیں، لیکن یہ نہیں کہ اور معصوم نہیں ہے. عصمت کی نفی نہیں کی گئی ہے. فلسفہ قانون ہے، زیادہ علمی بحث نہیں ہے. فلسفہ قانون کے اثبات الشے نفی ادا نمی کند، فلسفہ قانون ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ثابت کرنا اس کے غیر کی نفی کرنے کے مترادف نہیں ہے. نہیں آپ حضرات، مثلا اگر میں یہ کہوں کہ اس امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس امام بارگاہ میں مجلس نہیں ہو رہی ہے. میں نے تو صرف اس امام بارگاہ کے لیے ثابت کیا کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ علی عالم ہے، میں دوسروں کی جہالت ثابت نہیں کر رہا. میں علی نے طالب کی علمیت ثابت کر رہا ہوں، ان کی اس میں ثابت کر رہا ہوں. توجہ ہے نا سر تمام حضرات کی؟ تو کسی چیز کا ثابت کرنا دوسری چیز کی نفی نہیں کہلاتا. یہ فلسفہ قانون ہے. فلسفہ قانون کسی ایک چیز کا ثابت کرنا دوسری چیز کی نفی نہیں کہلاتا. جب کہا جاتا ہے کہ معصوم 14 ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے معصوم نہیں ہیں. بس کم از کم ہمارا عقیدہ یہ کہ جیسے یہ 14 معصوم ہے ویسا کوئی دوسرا معصوم نہیں ہے. اب لگاؤ کیجئے گا، ان انبیاء کے علاوہ تو مجھے ایک بحث کرنی ہے آج، جو شاید کچھ افراد کے لیے نئی ہو، لیکن گھبرا کے نہ سنیے گا, اس انشاءاللہ بحث کے اندر کچھ نہ کچھ نتیجہ دے کے اٹھوں گا اور وضاحت کر دوں گا تاکہ جو افراد اس کے جن کے لیے نئی بحث ہو وہ کنفیوز نہ ہو, بلکہ بعد میں سوال کرنا چاہے سوال بھی کر سکتے ہیں. جب ہم عصمت کے قائل ہیں چودہ معصومین علیہ السلام کی, اگر یہ افراد کسی اور کے لیے سند دے دیں کہ یہ معصوم ہے تو پھر ان کی عصمت کی وجہ سے اس سند کو ماننا واجب ہو جائے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, اگر پیغمبر اسلام کے جو بغیر وحی منزل کے کلام نہ کرتے ہوں, اگر کسی کی عصمت کی طرف اشارہ کریں تو اس کی عصمت کو ماننا ہوگا. ہمارے علماء چودہ معصومین کے علاوہ خاندان اہل بیت کے اندر چند افراد کی چند شخصیات کی عصمت کے قائل ہیں, جس کے اندر چار شخصیات بہت بارز ہیں, چار شخصیات کہ یہ معصوم ہیں لیکن ان کا وہ درجہ نہیں جو چودہ معصومین کا ہے, لیکن شاید یہ چودہ شاید نہیں بلکہ بہت سے انبیاء سے یہ چار شخصیات افضل ہیں, بہت سے انبیاء سے یہ چار ہستیاں افضل, عصمت کے درجے پہ فائز ہیں لیکن معصوم منصوص من اللہ نہیں, اور ان کے پاس کوئی منصب اور عہدہ نہیں, مثلا نہ امام ہے نہ نبی ہے اور نہ خدا کی طرف سے کوئی منصب ہے, لیکن ایک عصمت کے درجے پہ فائز ہیں, یعنی معصوم عن الخطا ہیں, ان سے کوئی بھی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی, نہ ہوئی ہے. چار شخصیات سے متعلق ہمارے علماء قائل ہیں, پہلی شخصیت ان کے اندر جناب زینب کبرا, کہ جنہیں معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے کہ یہ تمام خطاؤں سے تمام لغزشوں سے پاک. سند کیا ہے؟ سب سے بڑا جملہ چوتھے امام علیہ السلام کا کہ آپ نے کہا کہ انتی بحمد اللہ امتی انتی بحمد اللہ عالمتن غیر معلمتن وفاہمتن غیر مفاہمتن, اے میری پھپھی جان آپ بحمد اللہ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی, اور ایسی سمجھنے والی فاہمہ ہیں کہ جس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جس کو نہ کسی نے پڑھایا ہو نہ جس کو کسی نے سمجھایا ہو وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے, باقی سب کے سب پڑھنے کی ضرورت رکھتے ہیں, جو پڑھنے کی ضرورت رکھتا ہے اس کے پاس علم لدنی نہیں ہوتا, علم تحصیلی ہوتا ہے, وہ علم حاصل کر کے کچھ بنتا ہے, اس کو خدا سے مستقیماً کچھ نہیں ملا ہوتا. جس گھر کے اندر پنجتن پاک کی ہستیاں موجود ہوں, جہاں پہ وہی نازل ہوتی ہو کبھی رسول خدا کے وجود پہ, جہاں پہ جبرائیل جھولا جھلاتے ہوں کبھی حسن کا کبھی حسین کا, جہاں پہ محبت الوحی ہو, جہاں پہ خانہ وحی ہو, جہاں پہ جس گھر میں وحی نازل ہوتی ہو, جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک لقب محدثہ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہوں, جس گھر میں پنجتن ہو, جس گھر کے اندر پلنے والی کبھی پنجتن کی گود میں ہو, کبھی رسول خدا کی گود میں ہو, کبھی علی مرتضیٰ کی گود میں ہو, کبھی سیدہ کی گود میں ہو, کبھی حسن حسین کی گود میں ہو, اس بی بی کو اگر علم لدنی نہیں ہوگا تو پھر اور کیا مقام ہوگا. کہا جاتا ہے یہ عصمت ہے. دوسرے جن کی عصمت کے قائل ہیں ہمارے علماء وہ حضرت عباس, اور اس کے بعد حضرت علی اکبر, اور جو چوتھی شخصیت ہیں کسی اور کے لیے, کسی امامزادے کے لیے ہمارے علماء اتنے مقام کے قائل نہیں جتنے حضرت معصومہ قم کے لیے. میں نے لفظ عصمت کو اس لیے انتخاب کیا کیونکہ آپ کا نام ہے فاطمہ اور لقب ہے معصومہ. میں نے لفظ معصومہ کی اس لیے پہلے وضاحت کی, عصمت کی وضاحت کی. لفظ معصومہ علماء نے جناب فاطمہ معصومہ قم کو نہیں دیا, بلکہ لفظ معصومہ امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے دیا. میں نے کہا نا سوچ علمی بحث, اس لیے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا, حاصل ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا آپ حضرات کو. یہ لقب مولا نے دیا, کہا کہ فرماتے ہیں کہ انا لی اختن تدفن بقم, میری ایک بہن ہے جو قم میں دفن ہوگی, من زارہا فلہ الجنہ, جس نے اس کی زیارت کی پھر اس پہ جنت ہے. امام جواد امام معتقلس نہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اما تھی میری ایک پھپھی قوم کی سرزمین پہ دفن ہے, من زارہا وجبت لہ الجنہ, جس نے ان کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہو گئی. چھٹے امام نے یہ حدیث فرمائی کہ جب آپ کے ابھی بیٹے امام موسیٰ کاظم کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے, اس مقام پہ فرمایا کہا ستدفنوں میں ولدی فاطمہ تم بے ارض قوم, میری اولاد میں سے ایک میری بیٹی ان کی سرزمین پہ دفن ہوگی. من زارہا وجبت لہ الجنہ, جس نے اس کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. نوے امام ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں, من زارہا عارفم بحقہا فلہ الجنہ, جس نے میری اس پھپھی کی اس کا مقام سمجھتے ہوئے اس کے مقام کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کی اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. ایک شرط لگائی ہے بعض ائمہ نے, عارفن بحقہا, ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے. کہا جاتا ہے بہت سے افراد زیارت کو جائیں گے لیکن ان کے حق کی معرفت نہیں رکھتے ہوں گے. ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے جو بھی ان کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. آٹھویں امام نے خود سے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ مشہد کے اندر خود سے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میری بہن, یا خود سے نسبت دی اپنے والد کی طرف کی, میرے والد کی ایک بیٹی ان کی سرزمین پہ دفن ہوں گی. جو بھی ان کی زیارت کرے گا بالکل ایسا کہ من زارہ نہیں جیسے اس نے میری زیارت کی ہو. اور جب پوچھا گیا مولا آپ کی زیارت کا کتنا ثواب ہے, کہا کہ جو میری زیارت کرے گا اسے میرے 70 حجوں کا ثواب ملے گا. امام فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی اس کو 70 حجوں کا ثواب, اور جس نے معصومہ کی زیارت کی, معصومہ کا لفظ استعمال کیا, من زار المعصومہ بقوم کمن زارنی, جس نے معصومہ کی قوم میں زیارت کی بالکل ایسا جیسے اس نے میری زیارت کی ہو. کتنے بڑے الفاظ کسی اور کے لیے نہیں. ہمارے سب فقہا علماء مراجع اس بات کے قائل ہیں کہ تمام امام زادوں کے اندر جو مقام, تمام شہزادے شہزادیوں کے اندر آئمہ کے اولادوں میں جو مقام حضرت معصومہ قوم کا ہے وہ کسی اور امام زادے کا نہیں. حتیٰ کہ امام موسیٰ کاظم کی 19 بیٹیاں 18 بیٹے, امام رضا کے علاوہ نہ کسی بیٹے کا نہ کسی بیٹے کا, نہ بیٹے کا نہ کسی بیٹی کا اتنا مقام جتنا کہ حضرت معصومہ قوم کا. کیوں؟ وہ حدیث کی وجہ سے. سلام محمد علیہ وسلم حدیث کو پیش کروں گا. کیوں یہ مقام ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک شیعوں کا دستہ بغداد سے یا کسی اور شیعہ علاقے سے مدینہ تشریف لایا. آنے کے بعد انہوں نے دستک دی امام موسیٰ کاظم کے گھر پہ, کہا کہ مولا سے کہیے ہمارے کچھ سوالات ہیں, ان سوالوں کے جواب دے دیں. کسی کنیز نے آواز دی کہا مولا گھر میں نہیں ہے, مولا مسافرت پہ گئے ہوئے ہیں, میں نے آپ کا خط مولا کی بیٹی کو دے دیا. حضرت معصومہ اور امام رضا دونوں ایک ماں کے بہن بھائی ہیں, یعنی ایک ماں سے دونوں کی ولادت ہوئی, حضرت نجمہ خاتون سے. حضرت نجمہ کے صرف دو بچے ہیں, امام رضا اور حضرت معصومہ قوم, دونوں میں 25 برس کا فاصلہ ہے. 25 برس حضرت نجمہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی, اس کے بعد پھر حضرت معصومہ کی ولادت ہوئی. امام رضا کی 37 بیٹے بیٹیاں ہیں لیکن صرف دو یہ بچے حضرت نجمہ خاتون سے. حضرت نجمہ خاتون کی دو اولادیں ہیں, امام رضا حضرت معصومہ قوم. اب غور کیجئے گا, کہا جاتا ہے کہ ان افراد نے وہ پرچہ حضرت معصومہ کے حوالے کیا, چلے گئے کہ کل ہم آئیں گے یہ پرچہ لے لیں گے, اس امید سے کہ شاید امام ہفتم تشریف لے آئیں گے واپس آ جائیں گے مسافرت سے. کہا جاتا ہے بی بی نے ان تمام سوالوں کے جوابات اپنے ہاتھ سے لکھے, جبکہ بی بی کا سن مبارک 10 برس سے کم تھا. جب وہ اگلے دن واپس آیا, کہا یہ پرچہ تمہارا جیسے سوالات تھے, انہوں نے سوالوں کو پڑھا, کہا کہ امام کی بیٹی نے جوابات لکھے ہیں, چل دیئے. راستے میں دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم تشریف لا رہے ہیں. جب امام کو دیکھا, کہا مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے کچھ سوالات لے کے, آپ سے ملاقات تو ہوئی نہیں لیکن آپ کی بیٹی نے ان جوابات کو لکھا ہے. امام نے پرچے کو پڑھا اور اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا, کہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا, اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے جس بیٹی نے یہ جوابات لکھے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی محبت امام کو اپنی اس بیٹی سے تھی کسی اور بیٹی سے نہیں تھی. کہا کہ اس کا باپ اس پہ فدا ہو جائے جس بیٹی نے یہ جوابات لکھے ہیں. کہا اگر میں بھی جواب لکھتا تو اس سے زیادہ اچھا جواب نہ لکھتا. کہا جاتا ہے یہ خود سے معصوم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو عصمت کا درجہ رکھتی ہے میری یہ بیٹی. جو علم لدنی کا مالک ہوتا ہے ان کے جوابوں میں تناقض نہیں پایا جاتا, تضاد نہیں پایا جاتا, کیونکہ سب کا منبع وہی علم لدنی ہے. جب علم لدنی منبع ہو تو کہا جاتا ہے وہی جواب پہلے کا ہوگا جو آخری کا ہوگا, وہی وسط والے کا ہوگا, وہی سب کا جواب ہوگا, تناقض و تضاد نہیں پایا جائے گا. کہا جاتا ہے امام نے خود سے عصمت کے درجے کی طرف اشارہ کیا ہے. ہر معصوم نے ان کو معصومہ کہہ کے پکارا ہے. اتنی حدیث ملتی ہیں, آج میں حدیث کو دیکھ رہا تھا کہ کتنی حدیث ہیں, تو 40 سے زیادہ حضرت معصومہ سے متعلق حدیث لکھی ہیں, اور خود معصومہ قم نے مختلف مقامات سے حدیث بیان کی ہیں. صاحب الغدیر نے الغدیر کے اندر, اپنی کتاب الغدیر کے اندر, جب مسورات سے روایت کرنا شروع کی اہل سنت کی کتابوں سے, اور بہت بڑا ان کی اس کتاب کا شاہکار یہی ہے کہ پوری کتاب لکھی ہے الغدیر کے نام سے. اس کتاب کا سب سے بڑا جو کہہ لیجیے کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کتاب کے اندر انہوں نے ایک بھی روایت شیعہ کتاب سے نہیں لی, شیعہ حوالے سے نہیں لی. یہ آپ سے بات منتقل نہیں ہوئی. واقعہ غدیر خم کو ثابت کیا ہے, کتاب کا نام رکھا ہے الغدیر, اور ایک بھی روایت شیعہ کتاب سے نہیں لی. سینکڑوں حدیث بیان کی ساری کی ساری اہل سنت کے مصادر سے. کیا کون سا سنی انکار کرنا چاہتا ہے کہ غدیر خم کا واقعہ نہیں ہوا؟ میں تمہاری کتابوں سے 300 سے زیادہ حوالے دوں گا, سب نے لکھا واقعہ غدیر ہوا ہے, اور سب نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے. اہل سنت کے حوالے سے, گنجی شافعی کے حوالے سے, جو بہت بڑے اہل سنت کے عالم ہیں, جب انہوں نے لکھا کہ کون سی مستورات نے واقعہ غدیر خم کو بیان فرمایا ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ فلان آدمی نے فلان سے فلان سے فلان نے, یہاں سے کہ فلان بہت بڑے صحابی امام رضا نے حضرت معصومہ قم سے, انہوں نے اپنی پھپھی جناب فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم سے, فاطمہ بنت امام جعفر صادق سے, انہوں نے اپنی پھپھی جناب فاطمہ بنت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے. سلسلہ چلتا جائے گا, ہر معصوم کی بیٹی کا نام, اگر ان کی بیٹی تھی تو اس کا نام فاطمہ ضرور ملے گا. ہر معصوم نے, حتی حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ, زوجہ کا نام فاطمہ, پھر بھی جو آخری زوجہ سے بیٹی اس کا نام رکھا فاطمہ. ہر معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. کہا جاتا ہے کہ سلسلہ چلا, اور یہاں تک کہ پوچھا کہ چلتا رہا, ایک صرف زینب آئی ہے سلسلے کے اندر. یہ تو پوری حدیث کو کہا جاتا ہے سلسلہ الفاطمیہ, کہ جس میں فرماتی ہے کہ میں اپنی جدہ جناب فاطمہ سے روایت کرتی ہوں کہ آپ نے فرمایا اما سمیتم, جب خطبہ دیا فدق کے اندر تو کہا صحابہ تم بھول گئے, اما سمیتم رسول اللہ یقول, کیا تمہیں میرے بابا رسول خدا کا قول یاد نہیں ہے کہ آپ نے غدیر خم کے میدان میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ ساری بیبیاں بیان کر رہی ہیں سند کو, اور آپ نے جہاں پہ بہت سی حدیث بیان کی وہاں پہ یہ حدیث بھی بیان کی. جناب فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے, جناب فاطمہ معصومہ قوم اس بیوی اور اس شخصیت کا نام ہے کہ جس بیوی نے مسلسل احادیث بیان کی ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جو محدثہ ہو, علم حدیث کو رکھتی ہو, تفسیر قرآن کو جانتی ہو, وہ عام خاتون نہیں. 18 برس, اور کچھ نے لکھا 28 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے. 10 برس کی تھی جب والد کی شہادت ہوئی. آپ غور کیجئے کہ بیوی کا کتنا کم وقت ہے جو کہ اپنے والد کے ساتھ گزرا, اس کے باوجود بھی بیوی جب احادیث بیان کرتی ہیں, جو سلسلہ سند بیان کرتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ اس سلسلہ سند کے اندر سوائے عصمت کے کوئی دوسرا سلسلہ کوئی واسطہ پیش نہیں کرتی. اسی لیے ہمارے یہاں اب یہ لفظ آیا ہے تو پیش کرتا چلوں کہ معصومین نے خود سے بار بار توجہ دلایا کہ اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھو. جب ایک امام کا چاہنے والا تھا, مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. کہا کیا نام رکھا بیٹی کا؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام سمیرا رکھا. کہا یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے. تو کہا کہ پھر کیا نام رکھوں؟ کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نام بدلو, اگر نام رکھنا ہو تو ہمیشہ اچھی ہستیوں پہ, انبیاء پہ, آئمہ پہ, ہمارے خاندان پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھا کرو, اپنے بیٹے بیٹیوں کے نام ہمارے خاندان پہ رکھا کرو. جب اگلے دن آیا تو مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام بدل کے فاطمہ رکھ دیا ہے. مولا نے جملہ سے کہا, تمام حضرات یاد رکھیے گا مولا کے اس جملے کو, کہا کہ اب جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کو کسی ایسے لفظ سے یاد نہ کرنا جس کے اندر گالی آتی ہو یا لعنت آتی ہو. کتنا بڑا جملہ کہہ رہے مولا. فرماتے ہیں جس میں گالی آتی ہو, جس میں لعنت آتی ہو, ایسا لفظ استعمال نہ کرنا, کیونکہ یہ ہماری جدہ کا نام ہے. اگر تحفہ لے کے آنا, اور ایک تحفہ لے کے آنا, اگر بہت سی بیٹیاں تو اس بیٹی کو تحفہ دینا جس کا نام فاطمہ ہو. نہیں آپ حضرات, مولا فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب ہماری جدہ بھی اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا. کہا کہ دیکھو, اگر تعظیم کرنا تو اس بیٹی کی تعظیم کرنا جس کا نام فاطمہ رکھا ہے. کہا یہ تمہارا اپنی اولاد میں تفریق کرنا نہیں ہوگا, بلکہ اپنی اولاد کو سکھلانا ہوگا کہ دیکھو لفظ فاطمہ کا کتنا مقام ہے. یہ تعلیم دینا, یہ تعظیم سکھلانا تم پہ لازم ہو جائے گا. جب بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو, ہدیہ لے کے آؤ تو اس بیٹی کو دینا. تعظیم کرنا تو اس بیٹی کرنا مختلف انداز. ہر معصوم نے اپنی بیٹی کا نام, اگر بیٹی ہوئی تو نام فاطمہ رکھا. اب ذرا غور کیجئے, کہا جاتا ہے کہ اس بیوی نے بہت سی حدیث بیان کی, بہت سے واقعات اس بیوی سے مربوط ہیں. پوری زندگی اس بیوی نے, میں آج تاریخ قم میں جانا چاہتا تھا کہ خود سے باقاعدہ موقع دوبارہ کبھی نہیں ملتا, ایک مناسبت ہوتی ہے حضرت معصومہ قم, ایک ایسی مناسبت ہے کہ جس کے عنوان سے ہم بہت سے قم سے متعلق حدیث کو پیش کر سکتے ہیں. بیوی جب مدینے سے چلی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بیوی نے خود سے صرف ایک خط ملا ہے, جو خط آج تک شاید ہماری کتابوں میں آیا نہیں, یا اگر آیا ہے
تو کیونکہ بہت سی ہماری کتابیں سینکڑوں کتابیں ضائع ہو گئیں احادیث کی کتابیں, شاید انہی کتابوں کے اندر یہ بیوی کو جو خط ملا ہے وہ ضائع ہو گیا ہے. مورخین نے یہ لکھا کہ امام رضا نے ایک مرتبہ مشہد سے خط لکھا اور جس کو خط دیا اس پیغام رساں کو صرف اتنا جملہ کہا کہ دیکھو تم نہ آرام کرنا نہ پڑاؤ ڈالنا نہ رکنا, جتنی جلدی ہو سکے مدینے پہنچ کے میری بہن فاطمہ معصومہ کو یہ خط دے دینا. اتنی تاکید مولا نے فرمائی کہا میری بہن کو خط دے دینا. جب یہ پہنچا تو کہتے ہیں دستک دی کنیز سے کہا کہ مولا کی بہن فاطمہ معصومہ کم کو فاطمہ معصومہ کو یہ خط دے دیجیے. کہا جاتا ہے بی بی نے خط پڑھا, تھوڑا گریہ کیا اور اپنے بھائیوں کو آواز دی, کہا کہ میں مرض جانا چاہتی ہوں, میں مشرق کی طرف جانا چاہتی ہوں. بی بی نے مضمون نہیں سنایا, اگر سنایا ہے تو ہماری کتابوں میں آیا نہیں ہے, معلوم نہیں کہ کیا لکھا, لیکن کہا جاتا ہے کہ امام رضا نے کچھ ایسا ضرور لکھا ہے کہ جس کے اندر اپنی بہن سے کچھ اس طرح کی درخواست کی ہے کہ بہن آؤ مجھے اپنی زیارت کرا دو, بہن آؤ ذرا مر میں مجھ سے ملاقات کر جاؤ, مجھ سے زیارت کر لو, اس طرح کے الفاظ ہے. بی بی نے فوراً اپنے بھائیوں سے کہا, زید سے, حضرت جعفر سے, قاسم, عبداللہ, بی بی کے پانچ بھائی ساتھ ہوئے, کچھ بھتیجے ہیں, کچھ بہنیں بھی ساتھ ہیں, کنیزیں ہیں, یہ سب کے سب مدینہ چھوڑ کے روانہ ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ 23 افراد کو ساوا, جو آج شیعوں کا مرکز, اس زمانے میں شیعہ دشمن مرکز تھا اور اس زمانے کے کہہ لیجئے کہ وہابیوں کا مرکز تھا. بہرحال وہابی اس زمانے کا فرقہ نہیں ہے, تقریباً 100 سال پرانا 150 سال پرانا, تو بہت سے افراد سمجھیں گے نہیں اتنا پرانا فرقہ ہے, نہیں اتنا پرانا نہیں ہے, لیکن تقریباً وہابی صفت افراد ہر زمانے میں تھے. بہت حضرات وہ مزاج تقریباً جو پایا جاتا تھا وہ سب کے اندر اس زمانے میں بہت سے افراد میں تھا, وہ تقریباً افراد اس زمانے میں موجود تھے جو خاندان اہل بیت سے سخت نفرت کرتے تھے, بغض رکھتے تھے, عناد رکھتے تھے. بی بی کے خاندان کے 23 افراد کو ساوا کے مقام پہ شہید کر دیا گیا. کس انداز سے بی بی قم پہنچی میں انشاءاللہ مثال سے پہلے پیش کروں گا. اب غور کیجئے گا لفظ قم, یہ قم کیوں کہا جاتا ہے, بہت سی وجوہات ہیں, دو تین وجوہات جلدی پیش کروں گا. ایک تو خود سے ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے کہ کیونکہ قم سے ہمارے قائم کے قیام سے پہلے بہت سے شیعہ ان کا ساتھ دیں گے, اس لیے اس کو قم کہا جاتا ہے, قیام سے قوم. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب معراج پہ جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ شہر جو آسمان سے نظر آتا بہت زیادہ چمک رہا ہے, یہ کون سا شہر ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول خدا یہ قوم کا شہر ہے, بلکہ کہا کہ یہ آپ کے اہل بیت کے چاہنے والوں کا شہر ہے. کہا کہ اچھا اگر میرے چاہنے والوں کا, تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کون بیٹھا ہوا؟ کہا کہ یہ شیطان. نے کہا قوم کھڑا ہو جائے یہاں سے, میرے اہل بیت کے چاہنے والوں کے شہر میں تجھے بیٹھنے نہیں دوں گا, قوم کا مطلب کھڑا ہو جائے. تو کہا جاتا ہے رسول خدا نے شیطان سے کہا قوم کھڑا ہو جائے اس مقام سے, اسی لیے اس شہر کو قوم کہا جاتا ہے. دوسرے مقام پہ کہ اس کو اشو آل محمد بھی کہا گیا, حدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے, یعنی آل محمد کا آشیانہ. کہا جاتا ہے آخری زمانے میں, اور چھٹے امام کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت کا ایک دروازہ اہل قوم کے لیے کھولا جائے گا. دوسرے مقامات پہ, ایک مکہ میں ہے, ایک مدینہ میں, اور پھر دوسرے مقامات پہ جس میں سے کوفہ کا نام بھی ہے, کربلا کا نام بھی ہے. 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ قم میں ہے, اہل قم کے لیے ہے کہ جو بھی قم سے وارد ہوگا وہ جنت میں سیدھا جا سکتا ہے. کثرت سے حدیث وارد ہوئی ہے قم کی تعظیم میں, قم کے احترام میں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ انا للہ حرمن, چھٹے ماں فرماتے ہیں بے شک خدا کا ایک حرم ہے جس کا نام ہے وہ مکہ, اور وہ مکہ شہر ہے. وہ ان رسول حرمن, اور بے شک رسول خدا کا ایک حرم ہے جس کا نام ہے مدینہ. بے شک امیر رومن کا ایک حرم ہے جس کا نام ہے کوفہ یا نجف. اور پھر آئمہ نے کہا, معصوم فرماتے ہیں, کہتے ہیں وہ ان لی ولی ولدی من بعدی حرمن, بے شک کہ میرا اور میرے بعد والے میرے سارے بیٹوں کا حرم موجود ہے جس کا نام ہے قم. جو بھی قم جائے گا وہ تمام کے تمام شر سے محفوظ ہو جائے گا. جب آخری زمانے کے سارے شروں کو دیکھ لو تو پھر تم قم کی طرف رجوع کرنا, تاکہ تم سارے اشرار سے بچتے رہو. کہا جاتا ہے معصومین فرماتے ہیں کہ قم وہ مرکز ہوگا جہاں سے ہمارے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے اٹھیں گے ان کا جواب دیا جائے گا, جتنی سازشیں اٹھیں گی ان کا جواب دیا جائے گا. آج آپ کو قم والے, خود حقیر بھی قم والا, اکیلی جی جتنے بھی قم والے ملیں گے وہ مکتب اہل بیت کو مسلسل پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, حتیٰ یہاں تک کہ جتنے مراجع ملیں گے, علماء ملیں گے. آخری زمانے میں معصوم فرماتی ہیں کہ نجف مرکز ہوگا علم کا, جس کے اندر جس طرح سے سانپ اپنے بل سے نکل جاتا ہے, علم وہاں سے اس طرح سے نکل جائے گا, اور جب وہ دوسری طرف نکلے گا تو وہ قم کا شہر ہوگا. جب وہاں پہ نکلے گا تو اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ مستقیم اور مستحکم کر دے گا, اور قم کو دوسرا کوفہ قرار دیا گیا ہے. کوفہ امام زمانہ کا پایتخت ہوگا، دارالخلافہ ہوگا، اور اس کا دوسرا ضمن قم کو کہلاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ علم کا مرکز قم بن جائے گا. قم کے متعلق بہت زیادہ حدیث ہے اہل قم سے متعلق اور قم کے علماء سے متعلق، یہاں تک کہ جب سید حسنی قیام کریں گے، جنگ کے لیے خروج کریں گے، بارہویں امام کے لیے زمین ہموار کریں گے خراسان سے مشرق سے، تو کہا جاتا ہے کہ پہلے خود سے نیشاپور پہ حملہ کریں گے، وہاں پہ سے جتنے بھی افراد آ چکے ہوں گے سازشیں پھیلائیں گے ان کو نکالیں گے، اس کے بعد اصفہان اور اس کے بعد قم آئیں گے. لیکن قم میں صرف اور صرف دو افراد کو قتل کریں گے، باقی افراد کو عفو عام کر دیں گے، کیونکہ قم کے اندر بھی بہت سے افراد باہر سے آ جائیں گے کہ جو یہاں پہ قتل و غارت پھیلائیں گے، فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے. پوری زمین پہ جب فتنہ پھیل جائے گا تو کہا جاتا ہے کہ سب سے کم فتنہ قم کی سرزمین پہ ہوگا. پوری دنیا میں فتنہ فساد قتل و غارت اتنا ہوگا، معصوم نے باقاعدہ اشارہ کیا، کہتے ہیں اتنا یہاں تک فساد ہوگا، اور گھٹنوں کی طرف اشارہ کیا کہ اتنا خون ہوگا زمین میں. قم بھی محفوظ نہیں ہوگا، لیکن قم میں باقاعدہ تخنوں کی طرف اشارہ کیا کہ اتنا کم ہوگا. کوفہ کے اندر 19,000 افراد کو سفیانی تحقیق کر دے گا ایک ہفتے کے اندر. سید حسنی قم سے پھر کربلا کی طرف آئیں گے، کوفہ کی طرف آئیں گے، تاکہ ان شیعوں کو بچا سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں، اس کے بعد پھر مکہ جائیں گے. بہرحال قم سے متعلق، اہل قم سے متعلق بہت زیادہ حدیث مراجوں سے متعلق میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ کل پیش کروں گا. جو میرا وقت تھا تقریباً ختم ہو چکا، چند جملے مسائل کے پیش کروں گا. آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت معصومہ قم تاریخ نے چند بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ جانے کا ذکر کیا ہے. آپ حضرات میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کے ذہن کو تمام کر رہا ہوں. تاریخ نے چند بہنوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ نے آپ کو اس گہوارے میں رکھا، صندوق میں رکھا، تابوت میں رکھا، کہ جس کا باقاعدہ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، جگہ جگہ پہ ذکر ہے تاریخ کے اندر، کہ اس میں بند کر دیا. خدا نے وہی نازل کی کہ انا رادوہ الیک، ہم ان کو آپ کے پاس دوبارہ پلٹا دیں گے، زیادہ مت گھبرائیے. اولاد انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے. جناب موسیٰ کی والدہ نے آپ کو تابوت میں رکھا، کہا پروردگارہ تو نے حکم دیا اس لیے بھیج رہی ہوں، لیکن پھر بھی ماں کا دل تھا. رکھنے کے بعد بیٹی سے کہا، کہا بیٹا دیکھنا یہ تابوت کہاں جاتا ہے. کہا ماں وہ فرعون کے محل میں چلا گیا. تو کہا جاتا ہے ایک جناب موسیٰ کی بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ سفر کرنا محل تک کے لیے، لیکن اس کے اندر اذیت نہیں ہوئی، بیوی کو مشکلیں برداشت نہیں کرنی پڑی. تاریخ میں دوسری بہن کا ایک اور ملتا ہے سفر، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی کی محبت میں، بھائی کے جنازے پہ آنا، بھائی کی محبت میں مدینہ سے سفر کر کے احد تک آنا. اس بیوی کا نام صفیہ بتایا جاتا ہے. تاریخ میں رسول خدا کی پھپھی جناب صفیہ خاتون، مگر جا کے رہیے گا، چند جملہ مثال کا پیش کروں گا. تاریخ میں دوسری بیوی جناب صفیہ جو بھائی کی محبت میں احد تک تشریف لائی اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ میں بھائی کے لاشے کو دیکھنا چاہتی ہوں. پیغمبر اسلام نے منع کیا، کہا کہ پھپھی جان میرے چچا کی حالت دیکھنے والی نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکا، آپ کہاں برداشت کریں گی. جب رسول خدا نے رحمت للعالمین نے حضرت حمزہ کی لاشے کو دیکھا، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ لاشے کا دیکھنا تھا، جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام زمین پہ گر پڑے. کہا کہ ارے میرے چچا کے ساتھ مسئلہ کر دیا، آنکھیں نکال لی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، ناک ہونٹ سب کاٹ لیے گئے تھے، انگلیاں کاٹ لی گئی تھی، سینے کو چاک کر دیا گیا تھا، باقاعدہ جگر نکال لیا گیا تھا. ہندا نے بہت ظلم کیا جناب حمزہ کے ساتھ. جب جناب صفیہ نے بہت زیادہ اصرار کیا، ضد کی، تو کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام نے اپنی ابا کو اتارا اور حضرت حمزہ کو اڑا دیا. قد بہت لمبا تھا، پھر بھی جناب حمزہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا. آپ نے چہرے کے اوپر ابا کو ڈالا اور پاؤں پہ، جو پاؤں کی انگلیاں کاٹ لی گئی تھی، وہاں پہ کچھ گھاس کے حصوں کا رکھ دیا. کہا کہ میری پھپھی برداشت نہیں کر سکے گی. کہا جاتا ہے جب جناب صفیہ تشریف لائی، آنے کے بعد ایک مرتبہ کچھ دیر روتی رہی، اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے بھائی کے چہرے سے ابا کو اٹھایا. بس ابا کا اٹھانا تھا، جناب صفیہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. کہا میرے بھیا کا یہ عالم کر دیا گیا، مسلا کر دیا، ہاتھ اور باقاعدہ ہونٹوں کاٹ لیا گیا، بہت گریا کیا. کہتے ہیں لیکن دو بھتیجے موجود تھے، ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام علی تھا. دونوں نے پھپھی کے بازوؤں کو پکڑا، کہا پھپھی جان چلیے واپس مدینے چلیے، بہن بھائی کے لاشے کو برداشت نہیں کر سکتی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول خدا، ایک آپ کے چچا حمزہ کا لاشا تھا، جناب صفیہ نے جب بھائی کے لاشے کو دیکھا تو اس بہن سے برداشت نہ ہوا، آپ پھپھی کو لے کے مدینے چلے گئے. ایک اور بہن ہے جو بھائی کے لاشے پہ آئی ہے، اس بہن کا نام جناب زینب کبریٰ بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے جب بھائی کے لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا یا جدا نانا صلی اللہ علیہ کا ملائکہ تو سما، آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کے جنازے پہ، نانا یہ آپ کے گود کا پالا حسین ہے، نانا سینے پہ سوار کرایا کرتے تھے، پشت پہ سوار کرایا کرتے تھے، گلے کے بوسے لیا کرتے تھے، نانا ایک مرتبہ آ کے اپنے نواسے حسین کو دیکھیے، نانا گھوڑوں کی ٹاپوں نے پیس لیا آپ کے نواسے حسین کو، اجر حکم اللہ۔ کہا جاتا ہے ایک اور بہن ہے جو بھائی کی محبت میں چلی ہے، مدینے سے یہ بی بی معصومہ قم چلی، مر پساوہ میں بھائی شہید ہو گئے، 23 افراد شہید ہوئے، بی بی نے سنا قم کا شہر میرے بھائی کے چاہنے والوں کا شہر ہے، سنیں گے مصاحب کو۔ کہا جاتا ہے بی بی بڑے ہی احترام سے، ایک کنیز باقی تھی، بازو پکڑ کے تھام کے ایک مرتبہ قم پہنچی، قم کے کہا جاتا ہے حدود پہ پہنچنا تھا، ایک شیعہ چاہنے والا عالم دین پہنچا، کہا کہ کون بی بی ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، موسیٰ کاظم کی بیٹی معصومہ تشریف لائی ہے۔ بس یہ جملے سننے تھے، کہتا ہے اس نے رونا شروع کیا، اپنی نظروں کو زمین پہ گاڑ دیا، کہا میں سر نہیں اٹھا کے دیکھوں گا، کہا نہیں بی بی برقعے میں ہے، کہا رہے موسیٰ کاظم امام کی بیٹی ہو، ہمارے شہر کو اتنی رونق بخشے۔ ایک مرتبہ جب زمین پہ دیکھنا شروع کیا، رو کے شیعہ عالم دین نے کہا، کہا بی بی کمیز سے پوچھا، کہا بی بی کیا بات ہے، یہ زمین پہ خون کے نشان کیسے ہیں؟ کہا میری بی بی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، یہ پہلی مرتبہ سفر کیا بھائی کی محبت میں، بی بی کے بھائیوں کو مار دیا، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بی بی کی اونٹنی نے دم توڑ دیا، جب بی بی کی اونٹنی مر گئی تو بی بی مسلسل یہ پہاڑی راستہ ننگے پاؤں چلتی آئی ہے، یہ جو زمین پہ خون کے نشان نظر آ رہے ہیں، یہ بی بی کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ کہتے بس یہ جملہ سننا تھا، اس بزرگ سے رہا نہیں گیا، سر کو پیٹنے لگا، امامے کو اتار دیا، کہا میں نالین پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے بی بی معصومہ نے کہا ہوگا، میری جدہ میری پھپھی زینب کبرا بھی نہ جانے کوفے اور شام کے بازاروں میں ننگے پاؤں پھرتی رہی ہے۔ اجرکم اللہ، کہا جاتا کم میں تشریف لائی بی بی، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ باہر روک دیا جائے، کم میں پہنچا، کہا کہ بی بی اتنی مسافرت سے پہنچی ہے، امام رضا کی شہادت ہو چکی ہے، مسافر بہن سے غریب الوطن بھائی کی شہادت برداشت نہ ہوگی، بہنوں سے بھائیوں کی موت کی خبر برداشت نہیں ہوتی، کہا کیا کیا جائے؟ کہا کم شہر شیعہ شہر تھا، چاروں طرف شیعہ پرچم بلند کر دیے گئے تھے، جگہ جگہ پہ سیاہ چادریں لٹکا دی گئی تھی صرف غم کی علامت میں، کہا یہ ساری چادریں اتار دو، کہا امام کا سو گئے، کہا نہیں ہمارے امام کی بہن تشریف لا رہی ہے، بہن برداشت نہ کرے گی، ارے بی بی اتنی مسافرت سے آئی ہے، سارے پردے اتار دیے جائے، سارے پرچموں کو اتار دیا جائے، سارے پرچم اتار دیے گئے۔ آج اس مقام پہ بی بی نے عبادت کے لیے 17 دن قیام کیا، کہا جاتا اسے بیت النور کہا جاتا تھا، بی بی نے قیام کیا، اپنی کنیز کے ساتھ وہیں پہ عبادت کرتی رہتی تھی، بی بی مسلسل کہتی بس جلدی دعا کرو میں صحت یاب ہو جاؤں، جلدی میں مشہد جا کے بھائی کی زیارت کر لو، اپنے بھیا سے مل لو۔ کہا جاتا ہے شیعہ شہر تھا، کسی بوڑھی خاتون کو پتا نہیں تھا امام کی بہن اس گھر میں رہتی ہے، اور روتے ہوئے گزر رہی تھی، ماتم کرتی ہوئی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی ہائے رضا، ہائے رضا مارا گیا، نہ جانے ظالموں نے پردیس میں امام کو زہر دے دیا۔ بی بی سے رہا نہ گیا، کنیز سے کہا، کہا جاؤ اس خاتون کو گھر میں بلا کے لے کے آؤ۔ کہا کون سا رضا مارا گیا، یہ کس رضا کو زہر دے دیا گیا؟ کہا بی بی تم شیعہ ہو؟ کہا ہاں میں شیعہ ہوں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم شیعوں کے امام کو زہر دے دیا گیا؟ کیسی شیعہ ہو؟ کہا کون سے امام رضا کو؟ کہا وہ موسیٰ کاظم کا بیٹا رضا، مدینے والا امام رضا، غریب الغربا مارا گیا۔ کہتے ہیں بی بی نے ایک مرتبہ مشہد کا رخ کیا، رو کے کہا کہا بھیا میرا انتظار نہیں کیا، میں بھی مشہد نہیں پہنچی تھی، بھیا دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کہا جاتا بی بی نے بڑا گریا شروع کیا، مسلسل یاد کرتی رہتی، روتی رہتی، کہا ہائے میرا بھائی مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 4 دن نہیں گزرے، بی بی بستر پہ پڑی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، کہا ہائے میرا بھیا مارا گیا۔ اب میں کیا الفاظ پیش کروں، کہا ہائے میرا بھیا مارا گیا۔ کہتے ہیں 4th دن بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی، میں ہاتھ جوڑ کے بی بی کی شان میں گستاخی کروں گا، کہوں گا بی بی آپ نے 4 دن برداشت نہ کیا، آپ سے صبر نہ ہوا، رو رو کے دم توڑ دیا، سینے پہ ہاتھ مارتی رہتی، بستر سے اٹھ نہ پاتی، ہمیشہ کھانا دیکھتی منع کر دیتی، کوئی پانی لاتا کہ آپ کیا پانی پینے کا فائدہ، بھیا تو مارا گیا
کربلا میں، بھیا تمہارا کیا مشرق میں؟ بی بی چار دن صبر نہ ہوا آپ سے، بی بی کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا، بی بی آپ کو آپ کی پھپھی جناب زینب کبرا نظر آئیں گی، کیسے بی بی نظر آئے گی؟ یہ بی بی مسلسل کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام روتے ہوئے جا رہی ہے، کسی مقام پہ نہیں کہتی پرور دکھارا مجھے اٹھا لے، جب بھی سر اٹھا کے دیکھو بھائی کا سر نظر آتا ہے۔
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ، بہت سے افراد نے التماع سے دعا کی ہے، اور پروردگارہ یہ ہمارے ایک مومنہ ہیں جو کافی مریض ہیں، سیدہ مہپارہ پروردگارہ کافی سخت مریض ہیں، ان کے لیے اور تمام جتنے بھی جو جملہ مومنات مریض ہیں سب کے لیے آئیے دعا کرتے ہیں۔ بیمار امام کا واسطہ دیتے ہیں اور اس بی بی کا واسطہ دیتے ہیں جو بی بی صرف چار دن بھائی کے غم میں بیمار رہی ہے۔ جناب زینب کبرا کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بی بی کو بہت زیادہ مسائل دیکھنے پڑے ہوں تو وہ شکایت کرتی ہے، کہتے ہیں بی بی نے بھی ایک شکایت کی، لیکن بی بی نے یہ نہیں شکایت کی کہ دیکھو مجھے کھانے کو نہیں دیا گیا ہے، بی بی نے شکایت نہیں کی کہ دیکھو مجھے پانی نہیں دیا گیا ہے، بی بی نے شکایت نہیں کی میرے بیٹوں کو مار دیا گیا، کیا شکایت کی؟ کہتے ہیں بی بی نے صرف ایک شکایت کی، جب پوچھا بی بی کیا بات ہے، کوئی غم ہے؟ کہا میرا پردہ چھین لیا گیا ہے۔ شکایت کی تو بی بی نے چادر کی شکایت کی، پردے کی شکایت کی، کہا میری چادر چھین لی گئی ہے، نہیں کہتی مجھے کھانے کو نہیں ملا۔ آئیے ذرا دیکھا تو جائے اس بی بی کا کیا مقام ہے۔ کہا جاتا ہے مسلسل کوفہ سے شام، شام سے دوبارہ کربلا، کربلا سے مدینے، اس بی بی نے مصائب میں گزارے۔ بی بی کا نام ہے ام المصائب۔ کون سی بی بی؟ میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اپنے خاندان کی کسی خاتون کو، مسور کو، ایک سال بعد یا دو سال بعد دیکھے اور پہچاننے سے انکار کر دے۔ نہ جانے جناب زینب کبرا پہ کیا بیت گئی، کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ گھر پہنچی جناب عبداللہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کہا بی بی میری زوجہ گھر میں موجود نہیں، آپ اندر چلی جائیے۔ کہتے ہیں جناب زینب کبرا نے کہا کہ عبداللہ پہچانا نہیں، میں زینب ہوں۔ اور جملہ جو میں نے دیکھا روایت میں نے پہلے بھی ہمیشہ پڑھا، کہتے ہیں جناب زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھ کے کہا کہ عبداللہ ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارے اونو محمد کربلا میں مارے گئے۔ جناب عبداللہ نے بس ایک مرتبہ دیکھنا تھا، یہ زمین پہ بیٹھے، کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، رو کے کہا کہا کہ کیا بات ہے عبداللہ، برداشت نہیں ہوتا، اونو محمد مارے گئے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوتی۔ کہا نہیں بی بی، اگر میں کربلا میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا، بس مجھے اتنا بتاؤ یہ تمہاری کلائیوں میں نشان کیسے ہیں؟ جناب عبداللہ سے جو برداشت نہیں ہوا، کہا جاتا ہے کلائیوں میں نشان برداشت نہیں ہوئے۔ کیا فرمایا بی بی نے؟ کہا کہ عبداللہ کیا بتاؤں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھوں میں رسیاں تھی، بے مکنا اور بے چادر تھی، بھائیوں کے سر ساتھ میں تھے، نہ جانے بی بی کے کیا مسائل گزرے۔ کہا جاتا ہے کسی مقام پہ بی بی نے شکایت نہیں کی۔ پروردگارہ کون سی بی بی ہے؟ اس بی بی کی عصمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفا کاملہ جلانا ہے فرمائے۔ پروردگارہ کہا جاتا ہے کہ خاتون پہ اگر مسائب گزرے، وہ اپنے مسائب سب سے چھپا لے گی، کسی کو نہیں بتائے گی، شوہر سے ملے گی شوہر کو نہیں بتائے گی، اولاد سے ملے گی اولاد کو نہیں بتائے گی، بہن بھائیوں سے ملے گی بہن بھائیوں کو نہیں بتائے گی۔ کہتے ہیں ایک مقام پہ خاتون سے ضبط نہیں ہوتا، جب ایک خاتون اپنی ماں سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں ماں سے اپنی خاتون مل کے ضبط نہیں کر سکتی، ہر مقام پہ بی بی نے ضبط کیا، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تبرکات کو کھولا، ایک کرتے کو نکال کے ماں کی قبر پہ بچھا دیا۔ جب یہ کرتا بچھانا تھا، کہتے ہیں لہو لہان تھا یہ کرتا، ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا، بس قبر پہ زلزلہ آنا تھا، بی بی نے رو کے کہا اماں برداشت نہیں ہوا، یہ آپ کے حسین کا کرتا، اماں میں نے 70 قدم کے فاصلے سے کھڑے ہو کے دیکھا، اماں جب ضربتیں چل رہی تھی اماں میں نے سب سے رو رو کے کہا، دامن پھیلا کے کہا، اماں تھی تو مسلم کے، تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا لواسا ہے۔ میں نے اماں سب سے کہا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اماں میں نے بڑے بہن کی، اماں کسی نے حسین کو معاف نہ کیا، اماں جس کے پاس تیر تھا اس نے حسین کو تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا، اماں جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے حسین کو پتھر مارا، اماں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین پہ بڑے مظالم ہوئے، پروردگارا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ، نہ جانے کتنے افراد نے التماع سے دعا کی، پروردگارا جناب زینب کبرا کی اجڑی گود کا واسطہ، کون سی بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، کوفہ میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، جب واپس مدینے چلے گئے رسول خدا کے حرم پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا، حسین کا پرسہ دیا، دروازے میں کھڑے ہو کے پہلا جملہ کہا یا جدہ انی نائیت علیہ کا بولد کل حسین، نانا میں آپ کے بیٹے حسین کی خبر لے کے آئی ہوں، لیکن کہا جاتا ہے جب بی بی گھر پہنچی ہے بی بی سے رہا نہ گیا، دالان میں چھوٹے چھوٹے دو مسلے دیکھے، اٹھا کے سینے سے لگایا اور رو کے کہا اونو محمد بیٹا بتاؤ ماں کس کے سہارے دیے، بیٹا تم تو کربلا میں رہ گئے میں مدینے میں آ گئی، پروردگارا اس بی بی کی اجڑی گود کا واسطہ، جتنے مومنوں میں مناد دے اولاد ان کو اولاد نے عنایت فرما، پروردگارا جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارا جتنے مومنوں میں مناد ہم سے التماع سے دعا کرتے ہیں پروردگارا ان کی دعا قبول و منظور فرما، حاضرین محفل کی تمام حاجات قبول و منظور فرما، پروردگارا ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی خبروں کو منور فرما، مخصوصاً پروردگارا زاہد اشرف جعفری اور ابن باقر جعفری اور پروردگارا حاضرین محفل کے تمام مرحومین، پروردگارا ہم سب کے مرحومین کی شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خبروں کو منور فرما، ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم.